بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے. محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں آپ کی نماز اور روزوں کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں. پروگرام زاویہ نگاہ لے کر حاضر خدمت ہے. آج کے اس پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ لیں گے. تو آئیے سب سے پہلے آج کے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
اعلی سرکاری حکام سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب. کویت میں شیعہ مسلمانوں پر دہشت گردانہ حملہ. سعودی حکومت کے ہاتھوں یمنی روزہ داروں کا قتل عام. سری لنکا کے مسلمانوں کو انتہا پسند ہندوؤں کے دباؤ کا سامنا. عراق میں دہشت گردی کے خلاف جنگ.
جی ناظرین، آج کے پروگرام میں شامل موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمائے. آپ کے علم میں ہے کہ ویانا میں اسلامی جمہوریہ ایران اور 5+1 کے درمیان مذاکرات انتہائی حساس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. تاہم اس کے باوجود بعض خبریں یہ ہیں کہ مقابل فریق جو ہے وہ مسلسل دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. اس سلسلے میں رہبر انقلاب اسلامی نے پچھلے دنوں ایرانی اعلی حکام کے ساتھ ملاقات میں اسلامی جمہوریہ ایران کی پالیسی کو واضح کیا اور اس حوالے سے اپنے نقطۂ نظر کی بھی وضاحت کی. ملاحظہ فرمائیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ جوہری مذاکرات میں ایران کے تمام عہدیدار ریڈ لائنوں کی پابندی کرتے ہوئے ایک اچھے یعنی منصفانہ، عادلانہ، باعزت اور قومی مفادات کی تکمیل کرنے والے معاہدے کے خواہاں ہیں. منگل کی شام ملک کی مجریہ، مقننہ اور عدلیہ کے سربراہوں اور دیگر اعلیٰ سول و فوجی حکام اور عہدیداروں کے ساتھ ملاقات میں قائد انقلاب اسلامی نے استقامتی معیشت کے مثبت نتائج، مشکلات اور ان پر قابو پانے کی راہوں پر روشنی ڈالتے ہوئے جوہری مذاکرات کے بارے میں بعض اہم اور فیصلہ کن نکات کی جانب بھی اشارہ کیا. ایران اور 6 بڑی طاقتوں کے درمیان 2 سال سے جاری مذاکرات اب اپنے حساس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اور مذاکرات کار ٹیمیں اس وقت ویانا میں جامع ایٹمی سمجھوتے کے مسودے کی تیاری کی سر توڑ کوشش کر رہی ہیں. اس حساس اور فیصلہ کن موڑ پر رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران کے واضح اور دو ٹوک موقف کی وضاحت اور ان حدود اور قیود کا تعین جن کا ایٹمی سمجھوتے کے مسودے کی نگارش میں خیال رکھا جانا ضروری ہے، مذاکرات کرنے والوں کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہموار کر رہا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ مغربی ملکوں، خاص طور سے امریکہ کی جانب سے متضاد اور بعض اوقات مشکوک قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں. ایسے بیانات جو بعض اوقات مذاکراتی عمل سے اس قدر متصادم نظر آتے ہیں کہ اگر سمجھوتے کے حصول میں رکاوٹ نہیں تو اس مقصد کو مشکل ضرور بنا سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں پورے مذاکراتی عمل کے دوران تہران کا موقف ایران کی اعلیٰ ترین قیادت یعنی رہبر انقلاب اسلامی کے بیان کردہ نکات کے مطابق پوری طرح شفاف اور اصولی رہا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے بیان میں کھل کر کہہ دیا ہے کہ ہمیں سمجھوتے کی مدت 10 یا 12 سال قبول نہیں اور جو قابل قبول مدت ہے اس کے بارے میں ہم نے انہیں مطلع کر دیا ہے. آپ نے اسی طرح یہ بھی کہا کہ ایران کے خلاف سلامتی کونسل، امریکی کانگریس اور امریکی حکومت کی عائد کردہ تمام طرح کی اقتصادی، مالیاتی اور بینکاری پابندیاں معاہدے پر دستخط کے ساتھ ہی ختم اور باقی پابندیاں بھی معقول مدت میں اٹھائی جانا چاہیے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اب تک کے مذاکراتی عمل سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے فرمایا کہ امریکیوں کے مطالبات کے تسلسل پر غور کرنے سے یہ بات پوری طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ہماری ایٹمی صنعت کو نابود اور ایران کی ایٹمی حیثیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ایران کے تمام عہدیدار ایک اچھے معاہدے یعنی منصفانہ، عادلانہ، باعزت اور قومی مفادات کی تکمیل کرنے والے معاہدے کے خواہاں ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کی اقتصادی پوزیشن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عالمی اعداد و شمار کے مطابق ایران اقتصادی لحاظ سے دنیا میں 20ویں نمبر پر ہے اور اگر وہ اپنی پوری گنجائشوں سے کام لے تو 12ویں نمبر پر بھی پہنچنے کا امکان موجود ہے. دوسری جانب تیل و گیس کے مجموعی ذخائر اور جغرافیائی پوزیشن کے لحاظ سے بھی ایران کو دنیا میں منفرد مقام حاصل ہے. 370 ملین کی آبادی والے 15 ملکوں سے ایران کی سرحدیں ملتی ہیں جو بہت بڑی اور انتہائی قریب ترین بیرونی منڈی ہے، جبکہ ملک کی 7 کروڑ آبادی کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بھی کوئی چھوٹی مارکیٹ نہیں ہے جو ہمیں اندرون ملک دستیاب ہے. اور اگر ہم صرف اندرون ملک اپنی منڈی پر توجہ دیں تو ملک کی معیشت اور پیداوار میں انقلاب آ سکتا ہے۔
ناظرین، پچھلے دنوں یعنی نماز جمعہ کے دوران کویت کی ایک مسجد میں بم کا ہولناک دھماکہ ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ خود کش نوعیت کا یہ حملہ تھا اور اس میں ملوث سعودی عرب کا دہشت گرد مارا گیا، جبکہ کئی افراد کو کویتی پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ کویت کو دہشت گردانہ حملوں کے لیے کیوں نشانہ بنایا گیا، یہ اس تبصرے میں ملاحظہ فرمائیے۔
خلیج فارس کا عرب ملک کویت بھی اب تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کے نشانے پر آ گیا ہے۔ داعش کی وحشیانہ کارروائیاں صرف عراق اور شام تک محدود نہیں رہیں۔ واضح رہے کہ تکفیری دہشت گرد گروہ داعش نے کویت سٹی میں امام صادق علیہ السلام نامی مسجد میں خود کش حملہ کیا، جس میں 30 افراد شہید اور 220 زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے آل سعود حکومت کے پالتو اس دہشت گرد گروہ نے سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں شیعہ مسلمانوں کی مسجد اور امام بارگاہوں میں دو دہشت گردانہ حملے کیے تھے۔ ادھر اطلاعات ہیں کہ فرانس اور تیونس میں بھی دو دہشت گردانہ واقعات ہوئے ہیں۔ دہشت گردی کی لعنت اب کسی ایک علاقے تک محدود نہیں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالمی برادری کو مل کر اس لعنت کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ شام، عراق، یمن، لیبیا، مشرقی سعودی عرب اور اب کویت میں تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کی انسانیت سوز کارروائیاں تکفیری دہشت گردوں کے حق میں بعض ملکوں کی حمایت اور انتہا پسندانہ رویے نیز اس لعنت کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے۔ داعش کی تشکیل، اس کے انسانیت سوز اقدامات، اس دہشت گرد گروہ کے حق میں بہت سے ملکوں کی حمایت ہی اس بات کا سبب بنی ہے کہ یہ تکفیری گروہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل جائے اور یہ کے بعد دیگر ملکوں کو نشانہ بناتا رہے۔ بعض ممالک جنہوں نے اپنے فکر اور پیسے سے داعش کو جنم دیا تھا اور ہر طرح کی اس کی مدد کی تھی، آج بظاہر داعش کی مخالفت کر رہے ہیں۔ انہی ملکوں کی پالیسیوں سے داعش کا دائرہ عمل شام اور عراق سے بڑھ کر اب متعدد ملکوں میں پھیل گیا ہے۔ شام و عراق میں دہشت گردوں کو ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرنے سے کویت سمیت دیگر علاقوں میں تکفیری دہشت گردی کو بڑھاوا ملا ہے۔ یہی نہیں بلکہ داعش کے حامی ممالک بھی خود اس کے حملوں کا شکار بن رہے ہیں۔ کویت میں داعش کی کارروائیوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ملکوں نے متحدہ موقف نہیں اپنایا اور وہ مل کر حقیقی معنوں میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا نہیں چاہتے۔ امریکہ صرف دہشت گردی سے مقابلے کی بات کرتا ہے، لیکن اس کے دعووں اور عمل میں کوئی مطابقت پائی نہیں جاتی۔ ترکی، سعودی عرب اور قطر بھی کھلم کھلا دہشت گردی بالخصوص داعش کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ بعض ملکوں نے داعش کے اقدامات کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے، جس سے تکفیری گروہ کی سرگرمیوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر تمام اسلامی ملکوں کو چاہیے کہ وہ دین اسلام کو مسخ کرنے اور مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے والے حلقوں اور گروہوں کے خلاف متحد ہو جائیں اور مل کر ان کا مقابلہ کریں۔
کویت سے رخ کرتے ہیں یمن کا، کہ جہاں مسلسل یمنی عوام سعودی عرب کے جنگی طیاروں کی وحشیانہ بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں بھی وہاں کے روزے دار عوام محفوظ نہیں ہیں سعودی عرب کے وحشیانہ حملوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے تبصرہ۔
اقوام متحدہ کی جانب سے جنگ بندی کی اپیلوں کے باوجود سعودی عرب کے لڑاکا طیارے یمن کے روزہ دار عوام پر وحشیانہ بمباری کر رہے ہیں۔ یمنی ذرائع کے مطابق سعودی عرب کے لڑاکا طیاروں نے شمالی علاقے سعدہ اور صنعاء، مغربی علاقوں الحجہ اور الحدیدہ، نیز جنوب میں لہج اور عدن پر وحشیانہ بمباری کی ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں آل سعود کے ہاتھوں ایسے عالم میں یمن کے روزہ دار عوام کا قتل عام جاری ہے، جب آل سعود خادم الحرمین شریفین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ادھر بان کی مون نے بھی کہا ہے کہ یمن پر آل سعود کی جارحیت اب ختم ہونا چاہیے۔ واضح ہے کہ بان کی مون نے کہا کہ یمن کا مسئلہ فوجی طریقے سے حل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جنیوا میں اگرچہ یمنی گروہوں کے مذاکرات ہوئے ہیں، لیکن یہ مذاکرات اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب یمن پر حملے بند ہو جائیں۔ ادھر اقوام متحدہ میں خوراک کی عالمی تنظیم فاو نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے حملوں میں یمن کی بنیادی تنصیبات تباہ ہو گئی ہیں، جس کے نتیجے میں یمن کے 10 صوبوں میں غذائی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ فاو تنظیم کے نمائندے الحاج حسن نے کہا ہے کہ آل سعود نے یمن میں غذائی اشیاء کے گوداموں کو نشانہ بنایا ہے، جس سے دسیوں لاکھ ٹن غذائی اشیاء تباہ ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے عوام کے مسائل میں سڑکوں اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنانے سے شدید اضافہ ہوا ہے۔ ادھر عالمی ادارہ صحت نے بھی آل سعود کی وحشیانہ جارحیت میں یمن میں 200 طبی مراکز اور اسپتالوں کی تباہی پر شدید افسوس ظاہر کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق آل سعود کے ہاتھوں یمن کے اسپتالوں اور طبی مراکز کی تباہی سے یمن میں انسانی المیہ رونما ہو سکتا ہے۔ یمن کے ان بحرانی حالات کو دیکھتے ہوئے ایران نے یمن کے مظلوم عوام کے لیے انسان دوستانہ امداد بھیجنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے یمن میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اسماعیل ولد شیخ احمد سے ٹیلی فونی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران یمن کے لیے انسان دوستانہ امداد روانہ کرنے کے لیے تیار ہے۔
ناظرین، میانمار کے مسلمانوں کے حوالے سے افسوسناک خبریں تو ملتی رہی ہیں۔ بحال ہی میں سری لنکا سے یہ خبر ملی ہے کہ وہاں بدھ راہبوں نے ایک اسلامی بینک کے قیام کے خلاف احتجاج کیا ہے، اور اس سے قبل بھی وہ حلال غذاؤں کی اشیاء پر بھی پابندی لگانے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ سری لنکا کے مسلمان اس وقت سخت دباؤ میں ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیوں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ۔
بدھ بھکشوں کی جانب سے سری لنکا میں اسلامی بینک کے قیام کی مخالفت میں مظاہرے سے نہ صرف سری لنکا کے مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند بدھسٹوں کے دباؤ کی نشاندہی ہوتی ہے، بلکہ میانمار اور سری لنکا سمیت اس خطے کے دیگر ملکوں میں آباد مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند بدھسٹ تنظیموں کے دباؤ کی شدت بھی پوری طرح سے واضح ہو جاتی ہے۔ ایک انتہا پسند بدھ بھکشو بودو بالا سینا نے اپنے بیان میں سری لنکا کے مرکزی بینک کی جانب سے اسلامی قوانین کی بنیاد پر نئے بینک کے قیام کی اجازت دیے جانے پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ اس بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مرکزی بینک کا فیصلہ ملک کی سماج کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ بودو بالا سینا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ سری لنکا میں اسلامی بینک کو سرگرمیوں کی اجازت دینا آئینی اور قانونی جواز سے عاری ہے، اور اس ملک کے بینکاری نظام کو اس سے شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ بدھ بھکشوں کے اس گروپ نے اس سے پہلے ملک میں حلال غذاؤں کے خلاف بھی تحریک چلائی تھی۔ انتہا پسند بدھسٹوں کے اشتعال انگیز بیانات اور اقدامات کے بعد سری لنکا میں مسلمانوں کے خلاف تشدد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، جس کی اقوام متحدہ نے مذمت کرتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سری لنکا کی 22 ملین کی آبادی میں مسلمانوں کا تناسب 10% کے قریب ہے، اور ان کی اکثریت تامل زبان بولتی ہے۔ مسلم آبادی تقریباً پورے سری لنکا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اسی دوران بدھ بھکشیوں کی ایک اور طاقتور تنظیم ماں بھاتا نے بھی حکومت سری لنکا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک بھر کے اسکولوں میں اسلامی حجاب پہننے کو ممنوع قرار دے۔ اس تنظیم کا دعویٰ ہے کہ اسلامی حجاب کا استعمال ملک کے تعلیمی اداروں کے ڈسپلین کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا مسلمانوں کو خود کو سری لنکا کے قوانین کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ اس تنظیم نے سن 2013 میں میانمار کے صوبے راخین میں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند بدھسٹوں کے خونی حملوں کے بعد سری لنکا میں اپنے قیام کا اعلان کیا تھا۔ ہیومن رائٹس واچ ماں بھاتا کو انتہا پسند مذہبی رجحان رکھنے والا سیاسی گروپ قرار دیتی ہے، جو پوری آزادی کے ساتھ سری لنکا میں اپنے سیاسی اور اقتصادی مقاصد کو آگے بڑھا رہی ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اگر حکومت سری لنکا نے ملک میں قانون اور سلامتی، نیز مسلمانوں سمیت ملک کی اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات نہ کیے تو مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند بدھسٹوں کے پرتشدد اقدامات میں اضافہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی میانمار کے مسلمانوں جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے، جو کسی طور بھی حکومت سری لنکا کے حق میں نہیں ہے۔
ناظرین، ایک بار پھر خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام زاویہ نگاہ میں۔ پروگرام کا آخری موضوع عراق کی صورتحال ہے، اور اس موضوع پر ہم نے گفتگو کے لیے دعوت دی ہے سیاسی مرکز میں جناب سید گلشن عباس نقوی صاحب کو، جو اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہوں گا۔
جی، شکریہ آپ کا۔ جی
گلشن نقوی صاحب، عراق کی صورتحال کم و بیش سب کے سامنے ہے، البتہ یوں تو پورا خطہ جو ہے اس وقت مشکلات سے دوچار ہے اور مختلف قسم کے جو مسائل ہیں اس میں گھرا ہوا ہے۔
جی،
عراق میں بار بار عراقی حکام عالمی برادری سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے داعش کے خلاف یا دہشت گردی کے خلاف جد و جہد میں، اور یہ ایسی حالت میں کہ ایک سال کا عرصہ ہو چلا ہے کہ جب امریکہ کی قیادت میں ایک اتحاد تشکیل دیا گیا تھا کہ جس کا مقصد تھا عراق میں دہشت گردوں سے نمٹنا، خاص طور پر داعش۔ کہاں یہ اتحاد اور عراقی عوام کو بار بار اپیلیں کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟
جی وہ ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ امریکی حکام جو ہیں, چونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ داعش مخالف اتحاد امریکی قیادت میں ہی انجام پایا ہے, تشکیل پایا ہے
جی,
لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکی حکام ہمیشہ سے بعض مقاصد اپنے ظاہر کرتے ہیں اور بعض مقاصد ان کے پوشیدہ ہوتے ہیں, یا دوسرے لفظوں میں میں یہ کہوں گا کہ خود اگر عراق کے تناظر میں ہم اس مسئلے کو دیکھیں تو امریکی حکام نے ہمیشہ سے عراقی رائے عامہ کو اور عراقی حکام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اور عالمی رائے عامہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے, اور اسی کے ساتھ وہ اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم مثلا یہی جو نام نہاد داعش مخالف اتحاد ہے, ظاہر یہ کرتے ہیں کہ اس کو داعش کے خلاف کاروائیاں انجام دینے کے لیے اور داعش کا قلع قمع کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے, اور اس کا مقصد جو ہے وہ عراقی حکومت جو ہے اس کو مضبوط کرنا اور عراق سے بد امنی کا خاتمہ ہے. لیکن اگر ہم امریکی تاریخ پر نظر ڈالیں تو اس سے ہمیں یہی ظاہر سامنے بات آتی ہے, معلوم ہوتا ہے, اسے ثابت یہ ہوتا ہے کہ امریکی حکام اب بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ عراق میں داعش کا خاتمہ ہو اور عراق کی جو عوامی حکومت ہے, جو قانونی حکومت ہے, اس کو استحکام حاصل ہو. یہی بات ہم نے ماضی میں بھی دیکھی. آپ جانتے ہیں کہ 1991 میں امریکہ نے حملہ کیا تھا, یعنی جب صدام نے حملہ کیا کویت پر, اس کے بعد امریکہ نے اپنے سارے ذرائع ابلاغ کو, خاص طور پر سی این این کو, اس میں اپنے ایک اعلی کار کے طور پر استعمال کیا اور عراق کے خلاف, صدام حسین کے خلاف ایک فضا قائم کرنا شروع کی, ایک ایسا ماحول بنا دیا انہوں نے کہ صدام کا دنیا میں کوئی حامی نہیں تھا. یعنی اس طرح سے ثابت کیا کہ صدام جو ہے وہ, بعد میں یہ ثابت کیا کہ 2011 کے جو واقعات ہیں گویا کہ اس کی پلاننگ بھی صدام نے کی تھی, اور صدام جو ہے وہ کیمیاوی ہتھیار بنا رہا ہے, عام تباہی پھیلانے والے ہتھیار بنا رہا ہے. تو ہم جو ہیں وہ وہاں عراق کے لوگوں کو صدام کے ظلم و ستم سے اور صدام کی حکومت سے نجات دلانا چاہتے ہیں, وہاں پر جمہوری حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سارے اس کے لیے انہوں نے پروپیگنڈا جو کیا, اس میں سی این این اور دوسرے جو ان کے ٹی وی چینلز ہیں, وال اسٹریٹ جرنل وغیرہ, یہ سارے انہوں نے استعمال کیے تو ظاہر یہ کرنے کی کوشش کی. اور اس میں امریکہ کے بڑے بڑے حکام جو تھے اس زمانے کے, جارج بوش اور ڈیک چینی اور رمزفیلڈ اور کونڈولیزا رائس, یہ سارے حکام جو امریکہ کے بڑے اعلیٰ پائے کے جو حکام تھے وہ سب ملوث تھے, اور سارے سمجھے جھوٹ جو ہیں وہ انہی کے گھڑے ہوئے تھے جو امریکی ذرائع ابلاغ ان کو نشر کر رہے تھے, اور سارے کا مقصد یہ کرنا تھا کہ امریکی حکومت کے جتنے بھی اقدامات ہیں وہ عراقی عوام کی حمایت کے لیے ہیں. لیکن بعد میں کافی عرصے کے بعد پھر جب تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا کہ جتنے بھی الزامات لگائے گئے تھے یا وائٹ ہاؤس کی طرف سے جتنے بھی باتیں کی گئی تھیں ان میں سے کوئی ایک بھی جو تھی وہ سچی نہیں تھی. تو بعد میں یہی کہا گیا کہ وہ غلط معلومات جو تھیں, یعنی پردہ ڈالا گیا ان کے اقدامات پر اس بنیاد پر کہ غلط معلومات ہم کو فراہم کی گئی تھیں, تو اس کی بنیاد پر ہم نے یہ کیا. تو اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی وہی پالیسی ہے لیکن ایک دوسرے انداز میں. اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ داعش جو ہے وہ عراقی عوام کا مخالف ہے, عراق کو اس پر حکومت کرنا چاہتا ہے, لیکن ہم یعنی امریکی حکام اور اس کے جو اتحادی ممالک ہیں وہ سب مل کر عراقی عوام کو اس داعش سے نجات دلانا چاہتے ہیں اور وہاں پر ایک مضبوط حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود یہی ممالک جو کہ داعش مخالف اتحاد میں شامل ہیں, یہی علانیہ طور پر بھی اور خفیہ طور پر بھی یہ داعش کی جو ہے وہ حمایت کر رہے ہیں, اس کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں, اس کو مالی حمایت کر رہے ہیں, اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں, اس کے عناصر کی, داعش کے عناصر کی ٹریننگ کر رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. لیکن اس کے برخلاف جو ہیں عراقی عوام اور عراقی حکام جو ہیں وہ واقعی چاہتے ہیں کہ داعش کا وہاں پر خاتمہ ہونا چاہیے, چونکہ داعش جو ہے یہ خود امریکہ کی پیدا کردہ ایک تنظیم ہے, اس کی وجود
جی
میں
گلشن نقوی صاحب آپ کی بات کی میں تائید کروں گا, اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکیوں نے جس وقت داعش وہاں پہ اپنے وجود کا اظہار کیا اور شام سے وہ منتقل ہوئے اور عراق کے شمالی علاقوں پر ایک کے بعد ایک بڑی تیزی سے انہوں نے قبضہ کیا, عراقی فوجی وہاں پہ موجود, امریکی فوجی وہاں موجود تھے, ان کی چھاونیاں موجود ہیں, اس کے باوجود وہ تماشا دیکھتے رہے اور مسلسل آج بھی صورتحال جو ہے کم و بیش یہی ہے. یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے باوجود اور عالمی برادری جسے ہم کہتے ہیں کہ جس کا دعویٰ امریکی کرتے ہیں, جس کا اقوام متحدہ کے ذریعے پرچار کیا جاتا ہے, عالمی میڈیا کے ذریعے پرچار کیا جاتا ہے, امریکہ اور اس کے ساتھ اس کے چند اتحادی ممالک, یہ عالمی برادری ہیں, یعنی پانچ بڑی طاقتیں پلس ان کے اتحادی. عراقی حکام جو ہیں وہ اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, جان رہے ہیں, تو وہ کس عالمی برادری سے جو ہے وہ توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی ہیلپ کے لیے یا مدد کے لیے آئے گی؟
حقیقت یہ ہے کہ عراقی حکام کو یہ کام وہ خود ہی کرنا, بالآخر ان کو کسی اسے ان کی مدد نہیں کی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں تو بعض ایسے مسائل ہیں کہ عالمی برادری اگر چاہے تو عراقی عوام کی مدد کر سکتی ہے. ان میں سے ایک یہی ہے کہ دہشت گرد گروہ داعش جو ہے اس کی کم از کم اس کی حمایت بند کر دی جائے. اگر ان کی طرف سے مالی حمایت, اصلاح جاتی حمایت اس طرح اور تربیتی حمایت, یعنی جو ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں مختلف ممالک میں لے جا کر, اگر ان کی حمایت ہی بند کر دی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عراقی حکومت اور عراقی عوام جو ہیں وہ بذات خود داعش کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. خاص طور پر اس بات کے پیش نظر کہ تقریباً ایک سال قبل آیت اللہ سیستانی نے یہ کہا تھا کہ عراقی عوام جو ہیں اب ان کو بھی منظم ہو جانا چاہیے اس دہشت گرد گروہ کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو اس کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ عراقی فوج نے جتنی کامیابیاں اس عوامی فورس کے بننے کے بعد حاصل کی ہیں, عراقی فوج کو اس سے پہلے اتنی کامیابیاں حاصل نہیں ہوئی تھیں. تو عراق کے پاس جو ہے وہ افرادی قوت بہت زیادہ ہے, اس میں اس کو کسی قسم کی جو ہے وہ کمی کا احساس اور قلت کا احساس نہیں ہوتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عراقی حکام نے اب جو صوبے مثلا نینوا ہے یا علمبار ہے یا رمادی شہر ہے, تو ان کو آزاد کرانے کے لیے اب بھرپور تیاریاں شروع کر دی ہیں عراقی حکام نے, اور اب کچھ ہی عرصے کے بعد یا بہت مستقبل قریب میں وہ دہشت گرد گروہ داعش کے خلاف ایک بڑا حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی عراقی عوام اور عراقی حکومت کی طرف سے داعش کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو دوسری طرف سے امریکہ کی طرف سے جو ہے یا دوسرے جو ممالک ہیں جو امریکہ کے اتحادی ممالک ہیں, لیکن نام ان کا یہ ہے کہ داعش کے مخالف ہیں, لیکن درپردہ جو ہے وہ داعش کی حمایت کر رہے ہیں, تو ان کی طرف سے داعش کی اور داعش کے عناصر کی جو ہے وہ مدد شروع ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے عراقی عوام کی کاروائیاں جو ہیں وہ اس شدت کے ساتھ آگے نہیں بڑھ پاتی ہیں کہ جس طرح بڑھنی چاہیے.
گلشن اخو صاحب, ایک سوال آپ سے اور میں ہی کروں گا اسی حوالے سے کہ بہرحال عراقی عوام نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آیت اللہ سیستانی کا وہ فتویٰ جہاد کا داعش کے مقابلے میں اگر نہ آیا ہوتا اور عراقی عوام نے خود اسلحہ اٹھا کر خود داعش کے مقابلے پہ نہ آئے ہوتے تو داعش آج بغداد میں ہوتا, اور یہی بظاہر پلاننگ تھی اور پالیسی تھی, یہی اسی چیز کا امریکیوں کو انتظار تھا, اسی چیز کا مغربیوں کو انتظار تھا, اور اسی چیز کا عراق دشمن قوتیں یا وہ عناصر جو اس وقت داعش کی حمایت کر رہے ہیں, جنہوں نے داعش کو پروان چڑھایا, وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ داعش اپنا پرسم لے کر جو ہے بغداد کی سڑکوں پر مارچ کرتا نظر آئے گا. لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہوا, عراقی عوام نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور اتحاد اور انسجام کے ساتھ جو اس کا مقابلہ کیا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ عراق داعش کے حامی ممالک جو ہیں کہ جن کا کھل کر نام لینے میں ہمیں اب کوئی آر نہیں ہے کہ سعودی عرب ہے, کویت ہے, قطر ہے, ترکی ہے اور اکا دکا اور ممالک جو علل اعلان مالی لحاظ سے بھی سپورٹ کر رہے ہیں, فوجی لحاظ سے بھی سپورٹ کر رہے ہیں, تشہیراتی لحاظ سے بھی انہیں سپورٹ کر رہے ہیں, پیسے کے لحاظ سے ان کی حمایت اور مدد بھی ان کی ہر طریقے سے ان کی جا رہی ہے, کیا اہداف حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ داعش جو ہے آج اس نے کل اس نے خود سعودی عرب میں کئی مقامات پر ٹھیک ہے شیعوں کو نشانہ بنایا, شیعوں کے مساجد میں دھماکہ کیا, لیکن سعودی شہری جو ہیں سعودی عرب میں بدامنی پیدا ہوئی, سعودی عرب میں جو ہے خلفشار پیدا ہوا, اب کویت میں انہوں نے جو ہے یہ کاروائی کی ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگلے آئندہ جمعے کو وہ بقول بحرین کو نشانہ بنائیں گے. کیا ان کے مقاصد ہیں حکام کے اور وہ کس حد تک ان کے ساتھ جو ہے دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے وہ مفاہمت کر سکتے ہیں, کس حد تک ان کو آگے بڑھنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟
اس کو میں دو اعتبار سے دیکھتا ہوں، ایک عالمی پیمانے پر اور ایک علاقائی یا مشرق وسطیٰ کے پیمانے پر۔ اگر ہم مشرق وسطیٰ کے اس کی سطح پر دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو اسلامی بیداری کی تحریک شروع ہوئی تو اس میں بہت زیادہ خوف محسوس کیا سعودی عرب نے، آل سعود نے، چونکہ آل سعود جو ہے وہ ایک شاہی خاندان ہے، شاہی نظام ہے، تو اس کو خود بہت زیادہ خطرہ محسوس ہوا۔ اور اسی طرح دوسری جو بادشاہتیں ہیں، جو شاہی حکومتیں ہیں، شاہی نظام ہیں عرب ممالک کے درمیان، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ چونکہ عراق میں اور شام میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر عوامی اور جمہوری حکومتیں قائم ہیں، اور اسی طرح بحرین میں بھی لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر عوامی حکومت جو ہے وہ قائم کی جائے، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ سعودی عرب اور دوسرے ان ممالک تک پہنچنے کا اندیشہ تھا ان بادشاہوں کو کہ جو اس وقت داعش کی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر اگر ہم دیکھیں تو سامراجی طاقتیں، چونکہ اس کے پیچھے ہیں، داعش کے پیچھے ظاہر ہے کہ سامراجی طاقتیں ہیں، جن میں امریکہ ہے، اور امریکہ کا بڑا ہدف اور خاص طور پر اسرائیل کا بڑا ہدف جو ہے وہ علاقے میں اسرائیل کی بقا کی ضمانت دینا ہے، اسرائیل کو سلامتی فراہم کرنا ہے، اسرائیل کا تحفظ کرنا ہے۔ تو چونکہ اگر یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے اسلامی ممالک کے وسط میں ہے، ہر طرف اس کے اطراف میں جو ہے اسلامی ممالک ہیں، اگر یہی اسلامی ممالک مضبوط ہوتے ہیں اور اپنی عوام کی آواز کو سنتے ہیں، جمہوریت کی آواز کو سنتے ہیں، اور اسلامی مفادات کو آگے بڑھاتے ہیں، اسلامی مفادات کے حصول کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسرائیل کی تباہی کی طرف جاتی ہیں، اسرائیل کے زوال کی طرف جاتی ہیں، یعنی ان سے اسرائیل کا زوال جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن امریکہ نہیں چاہتا ہے، امریکہ چاہتا یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی جگہ پر مضبوط رہے، اسی لیے امریکہ ہر سال اربوں ڈالر کی امداد جو ہے امریکہ اسرائیل کو فراہم کرتا ہے، اور اس کا ہر اقدام جو ہے، ہر طرح کی حمایت جو ہے وہ اسرائیل کے لیے ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ اسرائیل مضبوط رہے، اور اسرائیل اسی صورت میں مضبوط رہ سکتا ہے کہ جب اس مشرق وسطیٰ کے علاقے میں اور اس خطے میں جتنی بھی اسلامی حکومتیں ہیں، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، ان کی حکومتوں کو کمزور سے کمزور کر کے رکھ دیا جائے۔ تو اسی کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی سامراج جو ہے وہ اسی مقصد کو حاصل کر رہا ہے، اسی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے کہ عراق کو، مثلا اب عراق کی تقسیم کی باتیں بھی جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں کہ عراق کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک طرف کرد ہوں، ایک طرف سنی مسلمان ہوں، ایک طرف جو ہے وہ شیعہ مسلمان ہوں، اسی طرح شام ہے یا بحرین ہے، یا بحرین کو جو ہے وہ سعودی عرب، چونکہ سعودی عرب آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کا خاص طور پر پٹھو ملک ہے، علاقے میں جو ہے وہ امریکہ کے مفادات کو صحیح، ان کا تحفظ کر رہا ہے، حتیٰ کہ در پردہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک خبر سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب نے یمن پر جو طیارے، جن طیاروں کے ذریعے حملہ کیا، اور دو طیارے جو وہاں پر گرائے گئے، ان ماہرین نے ان طیاروں کے پرزوں کا اور قطعات کا جائزہ لینے کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ طیارے تو سعودی عرب کے ہیں ہی نہیں، یہ طیارے بل کلنٹن کے زمانے میں امریکہ نے اسرائیل کو فراہم کیے تھے، اور کسی بھی عرب ملک کے پاس یہ طیارے نہیں تھے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ کہاں سے طیارے لے کر ایک مسلمان ملک کے اوپر حملہ کر رہا ہے، حملے کر رہا ہے، اور طیارے جو ہیں وہ اسرائیل سے ہیں، تو گویا کہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بھی اندر سے ملا ہوا ہے۔ تو اصل مسئلہ میرے کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کام جو ہو رہا ہے وہ امریکہ کی نگرانی میں ہو رہا ہے، اگرچہ امریکہ کہتا یہ ہے کہ ہم داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کو سیکیورٹی اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے، فراہم کرنے کے لیے اس ایجنڈے کو اور اس سناریو کو آگے بڑھا رہا ہے۔
جی بہت شکریہ آپ کا گلشن نقوی صاحب، یعنی آپ نے جو گفتگو کی اس سے ہم صرف یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اس وقت اس خطے میں جو جنگ چل رہی ہے، جو لڑائی ہو رہی ہے، وہ اس کے پیچھے سامراجی طاقتیں ہیں اور امریکہ ہے۔ امریکہ کے کہنے پر جو ہے وہ عراق میں، امریکہ کے کہنے پہ افغانستان میں، امریکہ کے کہنے پہ پاکستان میں، کویت میں، قطر اور بحرین، حتیٰ اب تیونس سے جو خبریں افسوسناک آئی ہیں، کویت میں جو بم کا اور ناک دھماک، اس کے پیچھے جو ہے وہ امریکہ کا ہاتھ ہے، امریکہ کی پالیسی ہے، امریکی مفادات ہیں، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ اس خطے میں اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنا ہے، کیونکہ اگر اسلامی ممالک ایک ہوتے ہیں، اسلامی ممالک طاقت پکڑتے ہیں، تو خود بخود ان کا جو بیس ہے جی یعنی اس علاقے میں اسرائیل کے خلاف جو رجحان ہے اس میں تقویت آئے گی, اس رجحان کو تقویت ملے گی اور اسرائیل کو خدشات اور خطرات لاحق ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ ایسی پالیسیوں اختیار کیے ہوئے. گلشن صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. میں صرف یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ عراق کی صورتحال جیسا کہ بیان کی گئی کہ عراقی حکام بار بار عالمی برادری سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں, عالمی برادری امریکہ کی قیادت میں اتحاد تشکیل دے چکی ہے اور وہ اتحاد بالکل مشاہدہ کر رہا ہے داعش کی سرگرمیوں کا کہ وہ کہاں کہاں, بلکہ بعض اوقات ان کی مدد اور حمایت کی خبریں بھی موصول ہوتی ہیں کہ وہ داعشیوں کی مدد بھی کر رہے ہیں, ان کو اسلحہ بھی دے رہے ہیں, ان کو اطلاعات بھی فراہم کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی حال ہی میں خبر یہ بھی ہے کہ بعض عراقی حکام نے دبے لفظوں میں کہا ہے کہ امریکہ عراق میں فوجی بغاوت کے در پہ ہے. بہرحال ہماری دعا یہ ہے کہ عالم اسلام متحد اور منسجم ہو, عالم اسلام کو طاقت ملے اور دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کو, خاص طور پر امریکہ کو, اس خطے سے رسوائی کے ساتھ نکلنا پڑے گی. ہماری دعا ہے, آرزو ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ, خدا حافظ.